الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. گزشتہ کل کی نشست میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک معاملہ زیر غور تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس معاملے پر غور فرما رہے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے پیش کی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے پیش کرتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور رائے پیش کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں حضرات کے درمیان کچھ گفتگو آگے بڑھ گئی اور ان دونوں حضرات کے آواز بھی بلند ہو گئے. اللہ عز و جل نے اس وقت سورہ حجرات کی یہ ابتدائی آیتیں نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے نہ قول میں نہ عمل میں سبقت مت کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالی سننے والے جاننے والے ہیں. یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو. ولا تجہرو لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم ان سے کھل کر اونچی آواز سے بات مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر اونچی آواز سے بے تکلفی سے بات کرتے ہو. جہاں تک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تعلق ہے، وہ حضرات جب بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے تو نہایت ہی ادب سے کرتے، اس واقعے میں جو خطا ہو گئی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے ادبی سے گفتگو کرتے تھے، بے تکلفی سے گفتگو ہوتی تھی، اونچی آواز سے، جیسے ایک دوست سے بات کرتا ہے، ایسا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے متصور ہی نہیں. خطا جو ہوئی تھی وہ یہ کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور سے جتنی اونچی آواز سے گفتگو فرماتے تھے، ان دونوں حضرات کی آواز اس سے بھی زیادہ بلند ہو گئی. تو منع کیا گیا کہ جب تم آپس میں گفتگو کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، تو آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ادب ہے کہ تم اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں جب گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی جو آواز نکلتی ہے اس آواز سے زیادہ بلند مت کرو. اور ساتھ میں ایک دوسری بات بھی بتلا دی کہ جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ضرورت پڑے تو اس وقت تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلفی سے، آزادی سے، اونچی آواز سے، ادب کا لحاظ کیے بغیر گفتگو کرتے ہو، اس طرح گفتگو مت کرو. خلاصہ یہ نکلا کہ جب تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرو اس وقت بھی اپنی آواز کو پست رکھو، اور جب تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کسی اور سے گفتگو کرو اس وقت بھی اپنی آواز کو پست رکھو. آگے ارشاد فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو کہیں تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائے، تمہارے پچھلے سارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتا بھی نہ چلے. تو سب سے پہلا حکم یہ ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ادب نمبر ایک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے پہلے تم گفتگو مت کرو، یا یہ کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت یا حکم کے بغیر گفتگو مت کرو. اور پھر یہ مسئلہ بالکل عام ہو گیا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہوں تو ان کے آگے مت چلو، آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پر تشریف فرما ہو تو آپ کے کھانا شروع کرنے سے پہلے تم شروع مت کرو، آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تم ساتھ سفر کرنے والے ہوں تو ان سے پہلے سفر مت کرو، الا یہ کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اجازت دے دیں یا حکم فرما دیں. اور ادب نمبر دو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپس میں گفتگو کرو تو اپنی آوازوں کو پست کر کے کرو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو بلند آواز سے بات کر رہے ہو اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا چاہتے ہوں یا فرما رہے ہوں اور تمہاری آواز کی بلندی کی وجہ سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب رہی ہو اور مغلوب ہو رہی ہو. اور ادب نمبر 3، جب تم خود براہ راست آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرو تو اس وقت آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تکلفی سے، بے محابہ، آزادانہ، جیسے ایک دوست دوست سے بات کرتا ہے، گفتگو مت کرو، اس وقت بھی اپنی آواز کو پست کرو. تین حکم کیے قرآن مجید نے، تین آداب بیان کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرات علماء، مشائخ دین اور دین کے مقتدا چونکہ وارثین انبیاء ہیں، اس لیے ان تینوں حقوق میں امت کو ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا پڑے گا جو صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم ہوا ہے. کسی عالم کی مجلس میں، کسی مقتدائے دین کی مجلس میں، کسی شیخ کی مجلس میں بات چیت ہو رہی ہو، کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو، تو پیش قدمی مت کرو، سبقت مت کرو، بولو تو اجازت سے بولو، ان کے حکم سے بولو. اسی طرح ان کی موجودگی میں آپس کی گفتگو بھی پست آواز سے ہو، اور اسی طرح ان سے بھی جب گفتگو کرو تو ادب سے گفتگو کرو، بے تکلفی سے، آزادانہ گفتگو بے ادبی شمار ہوگی. اور شیخ ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن آداب کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اختیار کرنا ضروری تھا، آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان تمام آداب کو اختیار کرنا امت پر ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت بھی اسے پست آواز سے، نہایت ہی ادب سے سلام پیش کرنا پڑے گا، وہاں بھی بلند آواز سے چیخ چلا کر، پکار کر سلام و کلام کرنا یہ بے ادبی اور گستاخی ہے. اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا ادب ضروری ہے، اسی طرح آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرات علماء کرام جس مجلس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے ہوں، اس مجلس میں بھی ادب سے بیٹھنا ضروری ہے اور شور و شغب کرنا اور بات چیت کرنا بے ادبی ہے. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی معاملہ کرنا امت پر ضروری ہے جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ضروری تھی. اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر ان تینوں آداب کی یا ان میں سے کسی ایک کی تم رعایت نہ کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. اعمال حبط ہو جائیں گے کا کیا مطلب؟ اب تک تم نے جتنے نیک کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے نیک کام مٹا دیے جائیں گے. حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، تسبیح پڑھی ہیں، خیرات کی ہے، جو کچھ اب تک اعمال تم نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے حبط ہو جائیں گے. اشکال اس پر یہ ہوتا ہے کہ ایک مؤمن اور مسلمان کے اعمال کو حبط کرنے والی چیز ایک ہی ہے، وہ ہے کفر. ایک مؤمن ایک مسلمان جب اسلام چھوڑ کر، اعاذنا اللہ من ذلک، ایمان چھوڑ کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے تکلفی سے بات چیت کرنا، یہ بے ادبی تو ہے لیکن کفر نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کفر ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے قرآن یا ایہا الذین آمنو کے لفظ سے مخاطب نہ ہوتا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز کو بلند کرنا کفر ہوتا تو نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا تو ایمان ختم ہو جاتا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بولنا، گفتگو میں سبقت کرنا کفر ہوتا تو یہ دونوں حضرات کفر میں مبتلا ہو جاتے. پھر ان کو یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر ادب کی طرف متوجہ کرنا، اس کا کیا معنی ہے؟ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو میں سبقت کرنا یا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا یا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری بے تکلفی سے گفتگو کرنا گو بے ادبی ہے، کفر نہیں ہے. اور اگر کفر نہیں ہے تو پھر پچھلے اعمال حبط نہیں ہونے چاہیے. انسان کے پچھلے اچھے اعمال اسی وقت حبط ہوں گے جبکہ وہ اسلام چھوڑ کر کفر میں مبتلا ہو جائے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو میں اور کام کاج میں سبقت مت کرو اور اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند مت کرو اور ان کے ساتھ کھل کر بات چیت مت کرو ورنہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو جواب اس کا حضرات مفسرین نے یہ دیا ہے کہ نبی کو تکلیف پہنچانا کفر ہے، نبی کی گستاخی کرنا اور نبی کے دل کو دکھانا، نبی کو ایذا پہنچانا، یہ کفر ہے. اور اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر اس نیت سے جلدی بول پڑتا ہے کہ میرے اس عمل سے ان کو تکلیف ہوگی، یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دباتا ہے اور اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اس نیت سے کہ ان کو تکلیف ہوگی، یا یہ کہ بے تکلفی سے بات کرتا ہے اس نیت سے کہ ان کو تکلیف ہوگی میرے رویے کو دیکھ کر، تو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر سبقت کرنا، اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند کرنا اور ان کے ساتھ بے تکلفی سے کھل کر اونچی آواز سے گفتگو کرنا کفر نہیں ہے، لیکن نبی کو تکلیف پہنچانا کفر ہے. اور اس نے چونکہ یہ کام نبی کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے کیے ہیں، اس وجہ سے ایزاء نبی کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہوا، اور جب کفر میں مبتلا ہوا تو اس کے پچھلے سارے اعمال حبط ہو گئے۔ اس پر ایک اور اشکال ہوتا ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان بے ادبیوں سے تکلیف پہنچانا مقصود ہو کہ نہ ہو، دونوں حالتوں میں عمل حبط ہو جائے گا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا کفر ہے اور کفر سے عمل حبط ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک شخص نے ان تین باتوں میں سے کوئی بات غلطی سے کر لی، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، جیسے حضرت عمر فاروق اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما نے گفتگو میں سبقت کر لی، لیکن ان کا بالکل قصد نہیں تھا کہ ہم تکلیف پہنچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح ان کی آواز بلند ہو گئی لیکن ان کا بالکل قصد نہیں تھا کہ تکلیف پہنچائے۔ تو قرآن مجید سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف پہنچانے کی نیت نہ ہو، غلطی سے اگر کوئی ان تین کاموں میں سے ایک کام کر لے گا تو بھی اس کے اعمال حبط ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتا بھی نہ چلے۔ اب جو تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے اسے تو پتا چلے گا کہ میں تکلیف پہنچا رہا ہوں، لہذا میں کافر بن رہا ہوں، اور کافر بنوں گا تو میرے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو وانتم لا تشعرون، اس حال میں کہ تمہیں پتا بھی نہ چلے، سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت نہ ہو، اس صورت میں بھی اعمال حبط ہو سکتے ہیں۔ اب پھر اشکال ہو گیا کہ یہ تینوں کام کفر تو ہے نہیں، اگر کوئی غلطی سے خطا سے عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ کام کر گزرے تو کفر نہیں ہے، جب کفر نہیں ہے تو اعمال کیسے حبط ہو گئے؟ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کی عجیب و غریب توجیہ فرمائی ہے، اور مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن میں اس کو پھیلا کر سمجھایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے گا اور اس کی نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نہیں ہے، لیکن یہ پوسیبلٹی اور احتمال ہے کہ نہیں کہ ان کی نیت نہ ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے؟ یہ پوسیبلٹی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے تو نیت نہیں کی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اونچی آواز سے بات کرنا شروع کر دیا، ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ناگواری پیدا ہو، جا کر بے تکلفی سے بات کر رہے ہیں، تکلیف پہنچانے کی نیت نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ دل پر اس کا اثر پڑے گا۔ عجیب آدمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مجلس میں مشورے میں بولنا شروع کر دے اور نیت یہ نہیں ہے کہ تکلیف پہنچائے، لیکن یہ پوسیبلٹی ہے، احتمال ہے کہ تکلیف پہنچ جائے، تو یہ احتمال ضرور ہے کہ غلطی کرنے والے کی نیت تکلیف پہنچانا ہو کہ نہ ہو، تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اور بعض اعمال کا خاصہ یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں۔
ان اعمال میں سے ایک عمل نبی کو تکلیف پہنچانا, چاہے قصدن ہو چاہے بلا قصد ہو. نبی کو جب کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, اور دوسرے درجے پر نیک اعمال کو چھوڑ کر وہ معصیت میں منہمک ہو جاتا ہے, اور معصیت میں منہمک ہونے کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے ایمان کے سلب ہونے کا, اور ایمان سلب ہو جائے گا تو سارے اعمال ہبت ہو جائیں گے. اب اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ان تین بے ادبیوں میں سے کوئی بے ادبی کر لی تکلیف نہ پہنچانے کی نیت سے, لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اس عمل سے متاثر ہوا, تو اس کا یہ خاصہ ہو سکتا ہے, اس کا یہ اثر ہو سکتا ہے کہ اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہو جائے, اس کے بعد گناہوں میں منہمک ہو جائے, اور اس کے بعد اس کا ایمان سلب ہو جائے, اور ایمان کے سلب ہونے کے بعد جب یہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا تو چونکہ اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت کی ہی نہیں تھی, اس لیے وہ بیٹھ کر سوچتا ہی رہ جائے گا کہ کس عمل کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اس کو یہ بیان کیا کہ انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون, تم بہت زیادہ احتیاط کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اعمال صالحہ کی توفیق کے سلب ہونے کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو کر ہبت ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کیوں ہوا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ لکھا ہے کہ عوام الناس کو دین کے مقتدا مشائخ اولیاء استاد اور اپنے مرشد کے ساتھ ایسے معاملات میں بہت احتیاط کرنا چاہیے, اس لیے کہ مرشد استاد مقتدائے دین اور مشائخ عظام کی گستاخی اگر ہو گئی اور ان کے دل پہ تکدر آ گیا تو یہ بھی اعمال صالحہ کی توفیق کے سلب ہونے کا ذریعہ بنے گا اور نتیجتاً کفر کا بھی اندیشہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہمیشہ کی طرح عمل کے لیے تیار, اور ڈر گئے گھبرا گئے اس وارننگ کو سن کر. تفسیر در منصور میں سنن بیحقی سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آج سے لے کر مرنے تک میں آپ کے ساتھ اسی طرح بات کروں گا جیسے ایک شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ چپکے چپکے سرگوشی کیا کرتا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ کچھ ایسا ہو گیا تھا اس آیت کے اترنے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب گفتگو فرماتے تو بارہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر تم نے کیا کہا. اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ نقل کیا ہے کہ قدرتی طور پر وہ جوہریت الصوت تھے، جوہری الصوت تھے، قدرتی طور پر ان کی آواز بلند تھی، بے ادبی، گستاخی، بے تکلفی آزادی کا معاملہ نہیں تھا، بازوں کی آواز ہی بلند ہوتی ہے. جب یہ آیت اتری وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور نکلنا بند کر دیا اس خوف سے کہ کہیں میں کسی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو جائے اور میری آواز کی بلندی کی وجہ سے میں اس آیت کی وعید میں شامل نہ ہو جاؤں. اور گھر میں بیٹھ کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں تو جہنمی ہوں، میں تو جہنمی ہوں، میں تو جہنمی ہوں. مسجد نبوی میں آنا بند کر دیا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دنوں سے غیر حاضر ہیں، تو ان کے پڑوسی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ ثابت ابن قیس کہیں بیمار تو نہیں، کچھ دنوں سے تشریف نہیں لا رہے ہیں. تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا پڑوسی ہوں، بیمار تو نہیں ہے، ممکن ہے دوسری کوئی وجہ ہو نہ آنے کی. یہ اپنے گھر جب تشریف لے گئے تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کی اور انہیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بارے میں آج دریافت فرما رہے تھے. تو انہوں نے حقیقت حال سے انہیں آگاہ کیا اور فرمایا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم فرما دیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اور لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند مت کرو اور بے تکلفی سے اونچی آواز سے بات مت کرو، ادب سے. جب ایک مہذب بیٹے سے اپنے باپ کے سامنے ادب اور پستی سے بات کرنے کی توقع کی جاتی ہے، ایک لائق شاگرد سے اپنے استاد کے سامنے پستی سے بات کرنے کی توقع کی جاتی ہے، ایک لائق مرید کو اپنے شیخ کے سامنے پستی سے بات کرنے کی توقع کی جاتی ہے، تو پھر ایک امتی کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پستی اور ادب سے بات کرنے کا حکم کیوں نہیں کیا جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، حبت اعمال کی وعید ہے اور تم سب جانتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں سب سے زیادہ اونچی آواز سے اب تک میں بات کرتا رہا ہوں، تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں اتری ہے اور مجھے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ جہنم میں پھینک دیں گے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور ان کی گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رجوع کی. آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جا کر ثابت ابن قیس سے میرا پیغام پہنچاؤ کہ تم جہنمیوں میں سے نہیں ہو بلکہ تم تو جنتیوں میں سے ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے تو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے کہ دیکھو اہل جنت میں سے ایک جنتی روئے زمین پر چل رہا ہے. اور ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد سے ایک قصہ نقل کیا ہے جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور یہ پیغام بھیجا کہ ثابت ابن قیس کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلب فرما رہے ہیں. تشریف لائے, حاضر خدمت ہو گئے, پوچھنے پر اپنا عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو بڑا خوف ہے. اس آیت کے اترنے کے بعد آپ کی میں تو بہت گستاخی کرتا رہا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ثابت, کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تو اچھی زندگی گزارے گا اور تو شہید ہوگا اور تو جنتیوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ تین بشارتیں سنائی. اے ثابت, کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تو اچھی زندگی گزارے گا, دین پر رہے گا, ایمان پر رہے گا, نیک کام کرے گا, اور تو شہید ہوگا اور تو جنتیوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا؟ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پر خوش ہوں. اس وقت آگے والی آیت نازل ہوئی, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ تعالی نے تقوی کے لیے خالص کر دیے ہیں, لہم مغفرۃ و اجر عظیم, ان کے لیے بخشش ہے اور زبردست اجر ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کیسے صادق آئی, وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں عرض کیا جائے گا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ان آیات میں جو آداب بیان کیے گئے ہیں اور وہ ہم سے متعلق ہیں, اللہ تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور گزشتہ زندگی میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہیں اللہ تعالی ان کوتاہیوں کو ہمارے لیے معاف فرما دے. اللہ تعالی قرآن سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں شب قدر نصیب فرمائے, رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور اللہ تعالی امت کے حال پر رحم فرمائے, خیر کے فیصلے فرمائے. اللہ تعالی ظلم اور ظالمین کو اس صفحے ارضی سے ختم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.